بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1086، سورہ یوسف آیت نمبر 33، 34، 35.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ربی اے میرے پروردگار، السجن احب الی، قید خانہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الی، اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. یہ کھانے کے لیے بلا رہے تھے، جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں اس سے بڑھیا میرے لیے قید خانہ ہے. کون سی دعوت؟ کھانے کی دے رہے تھے، شام کی دے رہے تھے، یا صبح کی دعوت دے رہے تھے؟ کون سی دعوت دے رہے تھے؟ ذہن میں آیا آپ کے؟ یہ کھانے کی دعوت نہیں ہے، یہ عیش اڑانے کی دعوت تھی، یہ زنا کی دعوت تھی، یہ غلط کاری کی دعوت تھی جو زلیخا دے رہی تھی، اور دبے لفظوں میں عورتیں، دیگر عورتیں امیرزادیاں دے رہی تھی، جو شہر کی امیرزادیاں جمع تھیں. کل آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ دے رہی تھی دبے دبے لفظوں میں کہ آؤ یوسف ہمارے ساتھ ایک مرتبہ تم اپنی خواہش پوری کر لو. اس پر حضرت یوسف تعالیٰ سے کہتے ہیں، پروردگار جن باتوں کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے بڑھیا اور اس سے بہتر اور پسندیدہ میرے نزدیک قید خانے میں رہنا ہے، وہاں سڑو، یہاں اس مصیبت میں اور اس اللہ کی نافرمانی میں گرفتار نہ ہو جاؤں. یہ حق تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ نے ان کے مکر کو ہم سے نہیں ہٹایا، اصب الیہن، میں ان گناہوں میں ملوث ہو جاؤں گا، واکن من الجاہلین، اور میں نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. استجاب لہ ربہ، پروردگار ان کے پروردگار نے ان کی دعا سن لی، قبول فرمائی. جیل کی دعا کی تھی، جیل کی دعا قبول فرما لی. فصرف عنہ کیدہن، پھر حق تعالیٰ نے ان سے دور فرمایا، ہٹا دیا ان کی مکر، ان کی مکاریوں کو، ان کے مکر کو، عورتوں کے مکر اور ان کی چالبازیاں جو ہو رہی تھی یوسف کے ساتھ کہ غلط کاری میں مبتلا کر دیں یوسف کو، اس سے اللہ نے ان کو دور کر دیا. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لہم، پھر ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی، یہ بات ظاہر ہوئی، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ جب انہوں نے نشانیاں دیکھیں، حالات دیکھے، ماحول کو جب انہوں نے دیکھا، تو پھر ان کے سامنے یہ بات مناسب ٹھہری. کن کے سامنے؟ عزیز مصر کے سامنے یہ بات بہتر سمجھی گئی جب حالات کا معائنہ کیا اور سامنے والے طرز لوگوں کے خیالات کا اندازہ ہوا، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ ضرور بِضرور ان کو قید میں ڈال دیں، حتی حین، ایک مدت تک، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ یوسف نہ یہ مکار قسم کی امیرزادیاں جو للچائی نگاہوں سے اور للچائی ہوئی آنکھوں سے حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھی اپنی طرف فرشتہ کرنے کے لیے. اور ادھر حضرت یوسف بدنام ہو گئے اور وہ بار بار بچ گئی اپنی بدنامی سے. کون؟ زلیخا، عزیز مصر کی بیوی بدنامی سے بچ گئی، کیونکہ یہ جیل گئے تو یہ مجرم اور عزیز مصر کی بیوی بری. ہوتا ہے حکومت ان کے ہاتھ میں اور جو جیسے چاہے اپنا فیصلہ سنا دیں، اور وہ بال بال بری ہو گئی. اور ان کے نام قید خانے کے لکھ دینا، ان کے جرم کا اعتراف ہے کہ یہ واقعی جو مجرم ہے، یوسف نے زلیخا کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس جرم میں ان کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. دو مقصد ہوئے. اور تیسرا مقصد ایک اور تھا کہ دین باتیں ختم ہونے کے لیے اور چرچے ختم ہونے کے لیے آدمی کو ہی گل کر دیا جائے، اس جگہ سے چند دنوں کے لیے بالکل خالی کر دیا جائے تو تذکرے ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی مقصد تھا کہ یہ جو چرچا عام ہو گیا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو فرشتہ کرنے کے لیے اپنی طرف آمادہ کرنے کے لیے ایسا ایسا واقعہ کیا، وہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ جو بات عام ہو گئی تھی، اس واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ اور ترکیب نہیں تھی کہ یوسف کو جیل بھیج دو مدتوں کے لیے، مسئلہ ختم. اب اس کے بعد تذکرہ ہی بند ہو گیا. یہ سب پالیسیاں تھیں جس کو قرآن نے اس لفظ سے یہ تعبیر کیا ہے، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے نشانیاں دیکھی، بیک گراؤنڈ دیکھا، وہ معاشرے کا وہ معاشرے کے ان کا نشانہ دیکھا یا معاشرے میں جو شکل پیدا ہوئی تھی اس کو جب انہوں نے دیکھا تو مناسب یہی سمجھا کہ ان کو جیل بھیج دیں. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں جیل خانے تو گئے لیکن تین فائدے ہم نے آپ کو بیان کیے، قرآن مجید کے ایک لفظ سے یہ سب فائدے نکلے ہیں. ما رأوا الآیات، جو نشانیاں دیکھی اس کی وجہ سے ان کو جیل بھیج دیا. اب آپ اس میں پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ یوسف کی خوبصورتی، جس کا اندازہ آپ نے کل لگایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان امیرزادیوں نے اور ان وقت کی خوبصورت لڑکیوں نے یوسف کا ایک نظر، یوسف کے اوپر ایک نظر کیا تھا کہ اب اس کے بعد پھل کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، ہوش اتنے اڑ گئے. اور یوسف کی برات وہاں ثابت ہو گئی، یوسف بری ہیں، یوسف بالکل مکمل طور پر پاک ہیں اور کسی طرح کے کوئی گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں. اس کا اعتراف وقت کی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بھی کر دیا. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ تیار نہیں ہے، لیکن اگر ابھی اس کے بعد تیار نہیں ہوا تو ہم اس کو جیل بھیجیں گے. دیکھیے گا، دھمکی دی. اس پر ان امیرزادیوں کو، امیرزادیاں بنے وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو بڑے بڑے امیروں اور بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں یا دختر تھیں، وہ جو ان کے یہاں گھر میں دعوت کے لیے آئی تھیں، ان سب نے اس پر ترس کھایا. کس پر؟ یوسف پر نہیں، زلیخا پر ترس کھایا. او ہو، ایک لہجہ ایک نظر ہم لوگ دیکھے تو ہم لوگ اتنے فرشتہ ہوئے. وہ تو رات دن اس کے محل میں رہتے ہیں، وہ جتنی بھی فرشتہ اس کے اوپر ہو جائے وہ حق بجانب ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ غلط کاری میں مبتلا ہو. اس کو برداشت کیسے ہوگا؟ وہ تو اتنی مدت اس سے بچ گئی، یہی بہت بڑی بات ہے، وہ حق ہے اس کا. یہ ترس کھانے لگے امیرزادیاں یوسف زلیخا پر. اور یہاں تک ہے مفسرین لکھتے ہیں یوسف سے تقاضا کیا امیرزادیوں نے کہ جاؤ جاؤ، وہ تمہاری مالکہ ہیں، سیدہ ہیں، تمہاری سردار ہیں، وہ جس کی طرف تم کو بلا رہی تم اس کا حق پورا ادا کرو، اس کی بات مانو، تم پر ذمہ داری ہے کہ تم اس کی بات مانو. اب یہ ناٹک کرنے کے لیے کہا تھا یا سچ مچ کہا تھا وہ دوسری بات ہے، لیکن صاف سمجھ میں آتا ہے یہ سب ناٹک، کھیل مکاری، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب پیشکش ہو رہی ہے. آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، کون اس طرح کی بات کہے گا؟ کہ جاؤ اس کی خواہش پوری کرو، کہے گا کوئی؟ جب اپنے لیے کوئی منظر مطلب مقصود نکالنا ہوتا ہے، مطلب نکالنا ہوتا ہے، تب وہ دوسرے کی سفارش کرتا کرتی ہے یا کرتا ہے کہ جاؤ جاؤ اس کا کام کرو. مطلب یہ ہے کہ دبے لفظوں میں آؤ ہمارے ساتھ، ہمارا بھی حق ہے تم پر، ہم تم کو اس سے زیادہ راحت دیتے ہیں اور اس سے زیادہ تم کو سکون کے ساتھ اپنا کام کراتے ہیں. یہ غلط کاری کی دعوت دبے لفظوں میں وہ امیرزادیاں دے رہی تھی ان کو، یوسف کو. امیرزادیاں میں وہی عورتیں، خالی یوسف کی، یوسف کو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ جاؤ اپنی زلیخا سے اپنا کام کرا لو، نہیں، اندر میں ان کو بھی حسرت تھی کہ ایک مرتبہ یوسف سے ہم کو موقع مل جائے. چنانچہ دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے کہ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی اس کی نیتیں بگڑ گئیں گی اور ہمارے لیے اس وقت جینا مشکل ہو جائے گا، معلوم نہیں کہ اس کس فریب میں ہم کو گرفتار کر دیں گی یہ عورتیں. ادھر جائیں تو یوسف، ادھر جائیں تو یوسف، سامنے یوسف، پیچھے یوسف، آگے یوسف، پیچھے یوسف، اور جہاں کہیں جائیے یوسف یوسف یوسف، اور ہر ایک کی نگاہ خراب، ہر ایک کی سوچ خراب، اور ہر ایک کا مقصد خراب. یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، باوجود یہ کہ وقت کے پیغمبر، وہ ان کو عصمت حاصل ہوتی، عصمت مانے وہ معصوم رہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ گناہوں میں ملوث نہیں کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف کی شان ابدیت اتنے بلند پائے پر تھی کہ انہوں نے اپنی براءت اللہ کی طرف سے نبوت کی وجہ سے بری رہنے پر اکتفا نہیں کیا، حق تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ اگر آپ میری حفاظت نہیں کریں گے اور ان لوگوں سے، ان لڑکیوں سے ہماری بچاؤ کی شکل کوئی پیدا نہیں کریں گے تب تو ہم ضائع ہو جائیں گے، بچا لیجئے، ان کے مکر سے بچا لیجئے اور ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نکال دیجئے. اس سے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے گا اور اس پر بے نیازی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن نہیں، بے نیازی بہت دور کی بات، اپنے چھوٹے پن کا تعالیٰ سے اظہار کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، معاف کیجئے، کیسے میں بچوں اس گناہ سے، اگر آپ نے نہیں بچایا تو میں اس میں ملوث ہو جاؤں گا، اس برائی کے اندر گرفتار ہو جاؤں گا، یا اللہ بچا دیجئے، بچا دیجئے. ہمیں سبق ملا کہ میں تھوڑا سا بزرگ ہوں، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ اگر کوئی سمجھے، میں اچھے لوگوں کے ماحول میں رہتا ہوں، مجھ پر کوئی برائی اثر نہیں کرے گی، میں بزرگوں کے یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، میں دینی کام سے وابستہ ہوں، اس لیے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور گلے سے نکالتے ہیں انشاءاللہ کر کے. یاد رکھیے، کبھی بھی ماحول پر آپ کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں پیر کے بچے ہیں، ہم فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اچھے ماحول میں، ہمارا گھرانہ ایسا، اس پر مطمئن کبھی نہیں رہنا چاہیے. مطمئن رہتے تو حضرت یوسف رہتے کہ وہ نبی تھے اور نبی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، گریہ‌وداری کر رہے ہیں، اے پروردگار گناہوں سے بچنے کی تو ہی تدبیر فرما، تو مجھ کو اس سے محفوظ رکھ دے، اگر تو محفوظ نہیں رکھے گا تو میں کام سے نکل جاؤں، ہاتھ سے نکل جاؤں گا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اپنے اوپر اطمینان کر کے کبھی نہ بیٹھیں، اللہ سے رجوع کرتے رہیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حق تعالیٰ سے یہ فرمایا، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگار قید خانہ بہتر ہے میرے لیے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، غلط کاری کے لیے بلا رہے ہیں، یہ غلط کاری سے بہتر یہ ہے کہ مجھے آپ جیل میں ڈال دیجئے. چنانچہ ان کی دعا قبول فرمائی اور جیل میں چلے گئے. یوسف نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی. اب ہمارا جملہ سمجھیے، آئیے، اب خالی قصہ نہیں سننا ہے، یہ بارہا ہم آپ کر رہے ہیں ہر وقت، خالی قصہ سننا ہے تو آپ نہ سنیے، فائدہ نہیں ہے، قصے سے نفر نکالیے، اپنے فائدے کی چیز لیجئے، تب ہمارا کامیابی، تب ہماری کامیابی ہے. اور قرآن مجید کا مقصد یہی ہے، مواعظ ہے، نصیحت ہے، اپنے لیے عبرت ہے. یوسف نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی، کیا اچھا جملہ ہے، لیکن آپ نے کچھ نہیں سمجھا ہوگا. معصیت کہتے ہیں گناہ کو، گناہ کرنے کے مقابلے میں مصیبت کو گوارا کیا، اے اللہ مصیبت ڈال دے پر مجھ سے گناہ نہ صادر ہو، گناہ مجھ سے نہ ہو. یہ بڑوں کا شیوا ہے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے, یا اللہ مصیبت سے بچائیے, پہلے گناہ ہو کچھ بھی ہو, یہ ہماری بات ہوتی ہے. اور بڑوں کی بات, اور بڑوں کی شان یہ ہے کہ مصیبت گوارا ہے لیکن گناہ ہم کو گوارا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مصیبت ہلکی ہے اور آخرت کا گناہ اس سے بہت زبردست ہے. یہ ان کے نظر میں آخرت ہوتی ہے. ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو ہم برداشت کریں, کیسے برداشت کریں. ارے اللہ کے بندے, یہ یاد رکھنا کہ جتنی مصیبت آئیں گی آخرت کے مقابلے بالکل ہلکی پھلکی معمولی ہے, اور آخرت کی مصیبت وہ بہت خطرناک اور کٹھن ہے. اس لیے یہاں پر اپنی مصیبت کو گوارا کرنا بہتر ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اور کبھی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہاں بہت خطرناک مرحلے پر کٹھن سے کٹھن ترین مصیبت آنے والی ہے موت کے بعد. یہ ہم کو سبق ملا. چنانچہ حضرت یوسف کو اندر ڈال دیا گیا. حضرت یوسف کو اندر ڈالنے کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے لیے مصیبت کیوں مانگی, یہ بھی تو ایک سوال ہے. کیا مصیبت مانگنا جائز ہے اسلام میں؟ یا اللہ مصیبت دے دے میرے کو, جائز ہے؟ جائز نہیں ہے تو پھر کیوں مصیبت مانگی؟ آپ کے پاس جواب ہے. مصیبت مانگی انہوں نے, مصیبت کو ترجیح دی ہے گناہ پر, یا اللہ گناہ میں ملوث ہونا مجھے پسند نہیں ہے, مصیبت دے دے. یہ کہنا غلط نہیں کیا, مصیبت مانگی نہیں, گناہ آ رہا تھا, گناہ سے بچنے کے لیے مصیبت کو ترجیح دیا, یہ ہے جواب. چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان کے اوپر وہی آئی کہ یوسف اگر تم یہ مصیبت نہ مانگتے تو پھر ہم تم کو عافیت دے دیتے اور بچاتے اور کوئی اس مصیبت میں گرفتار نہ کرتے. تم نے چونکہ مانگی ہے اس لیے تم کو یہ مصیبت میں ہم گرفتار کرتے ہیں. اگر تم ہم سے عافیت مانگتے تو ہم تم کو اس مصیبت سے بھی بچاتے اور گناہ سے بھی بچاتے. یہی وجہ ہے ہم کو سبق سنایا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کبھی بھی مصیبت مت مانگو, عافیت مانگو. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ عباس صلی اللہ العافیہ, ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو, یا اللہ عافیت دے. عافیت کے معنی ہر برائی سے, مصیبت سے, تکلیف سے, پریشانی سے اور گناہوں سے, نافرمانی سے, پریشان کن حالات سے, غلط چیزوں سے سب سے بچا دیجئے, اور سکون اور امن اور فائدے کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہماری یہ دنیا بھی چلے اور آخرت بھی چلے. اس کو کہتے ہیں عافیت. کھانے میں بھی اطمینان ہو, رہنے سہنے میں بھی اطمینان ہو, زندگی کے دوسرے مرحلوں میں بھی ہمیں سکون ہو, کسی بھی گوشے میں ہم رہیں وہاں کوئی پریشانی ہم کو لاحق نہ ہو. اس پورے اچھائیوں کے اوپر یہ لفظ, کون سا عافیت کا لفظ آتا ہے. عافیت معمولی چیز نہیں, اللہ سے عافیت مانگتے رہا کرو. ایک شخص نے نماز پڑھی, حدیث میں موجود ہے, اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی اللہ سے, اللہم انی اسألک الصبر, یا اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے صبر عطا فرما. آپ نے وہیں ٹوک دیا, اللہ تعالی سے صبر مت مانگو. صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مصیبت مانگ رہے ہو اور مصیبت پر صبر ہوتا ہے. کیوں مصیبت مانگتے ہو؟ صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو, مصیبت نہیں مانگنا. صبر دے صبر دے صبر دے صبر دے صبر دے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کس پر ہوتا ہے؟ صبر تکلیف پر ہوتا ہے, صبر مصیبت پر ہوتی ہے. اب یہ مانگنے کا مطلب یہ ہے, صبر مانگنے کا مطلب مصیبت دے دے, پریشانی دے دے, تکلیف ڈال دے, یہ جائز ہے. آپ نے وہیں ٹوکا, بس خبردار یہ سب دعا مت کرو, اللہ سے عافیت مانگو. عافیت بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. چنانچہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال اس میں ڈال دیا. اب یہ جو آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی, دعا قبول ہوئی, اور یہاں پر جو عزیز مصر تھا اس نے بھی مناسب سمجھا کہ اب کچھ مدت کے لیے ان کو جیل جانا ہی بہتر ہے. ابھی ہم نے شروع میں عرض کیا 3 بجے تھی بات آئی گئی کرنے کے لیے, لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کرنا بہتر ہے. کسی بات کو چرچے بہت ہوتے ہیں تو چرچا ختم ہونے کے بعد وہ بات بھول جاتے ہیں نا, اور بھولانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس آدمی کو غائب کرنا پڑے گا, اس لیے انہوں نے غائب کیا. دوسرے عزیز مصر کی بیوی بہرحال اس کا ایک وزن تھا اور وہ سیدہ تھی, ملکہ تھی, اور یوسف ان کے ہاں غلام کے حیثیت سے تھے, تو اس کی بات بھی منوانی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے, ان کو جیل بھیج دیا. اور تیسرے یوسف کا جرم ثابت کروانا تھا اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی کی براءت اور اس کا پاک ہونا ظاہر کرنا تھا کہ دیکھو یوسف کی یوسف گنہگار تھا, اس لیے یوسف کو جیل بھیج دیا گیا, اور زلیخا بری اور پاک تھی اس لیے زلیخا کی بات منظور ہو گئی. یہ سب چیزیں ان کو دکھلانی تھی, اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کا فیصلہ تھا. یاد رکھیے گا یہ سب باتیں بنانے کی باتیں ہیں, یہ بیک گراؤنڈ دیکھنا تھا, حالات دیکھنے کی بات. عزیز مصر نے مناسب سمجھا کہ ان کو ایک مدت تک کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے. یہ سب باتیں بیوقوف بنانے والی انسانوں کی سوچیں, ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایک طے تھا, اور اسی میں ان کے لیے اور مقام بلند کو کی طرف ان کو لے جانا تھا اس راستے سے. چنانچہ جس طرح سے باعزت طور پر اب قید خانے سے نکل آتے ہیں, دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرتے ہیں جیل خانے کے اندر, اور کس انداز سے حضرت یوسف کو پھر شاہانہ اور ملوکانہ انداز میں استقبال کرتے ہوئے لایا جاتا ہے, اور پھر وقت کا پیغمبر, وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے. دیکھیے گا بذات اللہ جو ان سی شکلیں نکالتے ہیں, ان شکلوں میں ذلت کے نقشوں میں عزت کو پیدا کرتے ہیں, اور عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے بھی دکھاتے ہیں. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اور دوسری بات یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ہے کہ جو بھی حالات آتے ہیں, وقت کے کسی ایک واقعے کو لے کر آپ پریشان نہ ہو جائیے, ارے ہم پر ایسی تکلیف آئی, فلاں پر ایسی تکلیف آئی, فلاں ایسا ہوا, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یاد رکھیے پورا نظام ہے اللہ کا, ایک بندہ کہاں کہاں سے, کیسے کیسے مرحلوں سے, کیسی کیسی کٹھن وادیوں سے اس کو گزرنا ہے, پھر اس کے گزرنے کے بعد پوری تاریخ پیچھے سے لے کر آگے تک دیکھیں, پھر آپ کو اطمینان ہوگا, وہ ہو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پلین پر جانے کے لیے آپ دوڑے, پانچ منٹ کا فرق ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا, ہوائی جہاز اڑ گیا, اللہ شہ شہ, پانچ منٹ پہلے آتے تو ہمارا کام بن جاتا یار, کیا ہم نے پریشان وہ غلطی کی, کتنی سارا پورا دن ہمارا برباد ہو گیا, اور فلاں کام ہمارا رہ گیا, شہ شہ شہ, کیا کون سا کس کا منہ صبح دیکھا تھا. او ہو ہو, کچھ وقت کے بعد سنتے ہیں کہ وہ پلین جا کر حادثے کا شکار ہو گیا. تب الحمدللہ رب العالمین, گلے گلے سے پچاس مرتبہ نکالا الحمدللہ, کیا ہوا, اور یہ بھائی اس میں ہم سفر کرنے والے تھے, اللہ نے بال بال بچا لیا. یہ ہم ایک واقعے کو آپ بیان کر رہے ہیں, زندگی کا ہر موڑ یاد رکھے گا ایسا ہی ہوتا ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, ہر آنے والا قدم آپ کی حفاظت کراتا ہے اللہ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ فضل کرواتے ہیں, اور ہر آنے والے واقعے میں آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. کبھی کسی ایک واقعے کو دیکھ کر نہ گھبرائیے نہ خوشی کا اظہار کیجیے, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے, اور اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہیے. یہ ہے ہم کو سبق اس واقعے سے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.